الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعته منه وكنت اكثرهم لزوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلف مال في بر ولا بحر الا بحفظ الزكاه حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مال کسی جنگل میں یا دریا میں کہیں بھی ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے روکنے سے ضائع ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مال کسی جنگل میں یا دریا میں کہیں بھی ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے روکنے سے ضائع ہو جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے جو وبال اور عذاب آخرت کے ہیں وہ تو علیحدہ رہے، دنیا میں بھی اس کا وبال یہ ہوتا ہے جو مال کے ضائع ہو جانے کا سبب بنتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اس حدیث شریف کے متعلق ایک قصہ نقل کیا، حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حدیم کے سائے میں تشریف فرماتے، کسی نے آ کر عرض کیا ہے رسول اللہ فلا گھرانے کا سامان سمندر کے کنارے پر پڑا ہوا تھا، وہ ہلاک ہو گیا، سمندر کی موج سے بظاہر ضائع ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مال بر و بحر میں یعنی خشکی میں ہو یا سمندر میں، مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں اس کے بغیر ضائع نہیں ہوتا کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی ہو۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے حفاظت کیا کرو، اور اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کیا کرو، ناگہانی مصیبتوں کو دعاؤں کے ذریعے سے ہٹایا کرو کہ دعا اس مصیبت کو زائل کر دیتی ہیں جو آ پڑی ہو اور اس کو روک دیتی ہیں جو ابھی تک نہیں آئی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ جس قوم کی بڑھوتری اور بقا کا ارادہ فرماتے ہیں اس میں عفت یعنی پاک بازی اور سماحت یعنی نرمی اور جود یعنی سخاوت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ جس قوم کی بڑھوتری اور بقا کا ارادہ فرماتے ہیں اس میں عفت یعنی پاک بازی، سماحت یعنی نرمی اور جود یعنی سخاوت عطا فرما دیتے ہیں، اور جس قوم کے خاتمے اور فنا کا ارادہ کرتے ہیں اس میں خیانت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ یہ آیت شریفہ سورہ انعام کے پانچویں رکوع میں ہے، جس کا شروع فلما نسوا ما ذکروا به سے ہے، اور اوپر کی دو آیات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے پہلی امتوں کی ہلاکت کا ایک دستور ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے پہلی امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے تھی پیغمبر بھیجے تھے، جب انہوں نے پیغمبروں کا کہنا نہیں مانا تو پھر ہم نے ان کو مصیبتوں اور بیماریوں سے پکڑا، یعنی مصائب اور بیماریوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کریں، بس جب ان کو ہماری طرف سے مصائب کی سزا پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی کہ ان پر رحم کیا جاتا اور ان کا قصور معاف کر دیا جاتا، لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے، وہ نصیحت کیا قبول کرتے، اور شیطان ان کے اعمال کو جن کو وہ پہلے سے کر رہے تھے ان کی نگاہ میں آراستہ کر کے دکھلا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے برے اعمال میں جن کو وہ اچھا سمجھتے رہے پھنسے رہے۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے اور ان کی طرف التفات بھی نہ کیا جن کی ان کو پیغمبروں کی طرف سے نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر عیش و عشرت راحت اور آرام کے ہر قسم کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر جو ان کو عیش و عشرت کی ملی تھی اترانے لگے جس سے ان کی گمراہی اور بھی بڑھ گئی، تو ہم نے ان کو عذاب میں ایسا اچانک پکڑ لیا کہ ان کو اس کا گمان بھی نہیں تھا، پھر ظالم لوگوں کی جڑیں تک کٹ گئی فقط۔ یہ آیت شریفہ بڑی عبرت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باوجود اگر کسی قسم کی سختی کے بجائے عیش و عشرت اور راحت کے سامان ہوتے رہیں تو یہ زیادہ خطرے کی چیز ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب تو یہ دیکھے کہ کوئی شخص اپنے گناہوں پر مصر ہے یعنی اڑا ہوا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے اور اس پر دنیا کی وسعت ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت فلما نسو ما ذکروا به اخیر تک تلاوت فرمائی. حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ جب تو یہ دیکھے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کی نعمتیں تجھ پر لگاتار ہو رہی ہیں تو اس سے ڈرتا رہے, اور ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ شانہ سے قرب پیدا نہ کرے وہ مصیبت ہے. ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا نہ کرے وہ مصیبت ہے, چاہے مال ہو, اولاد ہو, تندرستی ہو, جس میں آدمی اللہ سے دور ہو رہا ہے قریب ہونے کے بجائے, تو چاہے وہ کروڑ پتی بن جاوے, چاہے اس کو اچھی بھلی 10 اولاد مل جاوے, لیکن اللہ سے آدمی قریب نہیں ہو رہا ہے تو یہ آدمی کے لیے مصیبت بننے والی ہے. چھٹی فصل کی احادیث میں نمبر 17 صفحہ نمبر 509 پر یہ مضمون تفصیل سے آ رہا ہے. اور چونکہ مال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ حق تعالیٰ شانہ کی پاک بارگاہ میں تقرب پیدا کرنے کا ذریعہ بنانا چاہیے, اور کوئی شخص بجائے اس کے کہ اس کو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے تقرب پیدا کرے, اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہ کرے جو اللہ تعالیٰ شانہ کا اہم فریضہ ہے, تو اس کی نافرمانی میں کیا شک ہے. اور ایسے شخص کو اپنے مال کے باقی رہنے کی زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے, وہ خود اس کو ضائع ہو جانے کی تدبیر کر رہا ہے, اور اگر اس حال میں بھی خدا نخواستہ ضائع نہ ہو تو یہ اور بھی سخت خطرہ ہے کہ اس صورت میں کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہے. اللہ تعالیٰ شانہ اپنے فضل سے محفوظ رکھے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر احدكم الى من فضل عليه من في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب آدمی کسی ایسے شخص کی طرف دیکھے جو مال میں یا حسن و جمال میں اپنے سے اعلیٰ ہو تو ایسے شخص کی طرف بھی غور کر لے جو ان چیزوں میں اپنے سے کم ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب آدمی کسی ایسے شخص کی طرف دیکھے جو مال میں یا صورت میں اپنے سے اعلیٰ ہو تو ایسے شخص کی طرف بھی غور کر لے جو ان چیزوں میں اپنے سے کم ہو. یعنی آدمی جب کسی لکھپتی کو دیکھے اور اس کو دیکھ کر للچائے اور افسوس کرے یہ تو ایسا مالدار ہے میں نہیں ہوں, تو کسی ایسے آدمی کو بھی غور کر لے جس کو ناداری کی وجہ سے فاقے کرنے پڑ رہے ہوں, تاکہ پہلے افسوس کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ کا اس پر شکر ادا ہو سکے کہ اس نے ایسا نہیں کر رکھا. ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے سے زیادہ مالداروں کی طرف نگاہیں نہ لے جایا کرو, اپنے سے کم درجے والوں کو سوچا کرو, جس سے اس نعمت کی حقارت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی جو اللہ جل شانہ نے تمہیں عطا فرما رکھی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی ہیں, مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کیا کرو اور ان کے قریب رہا کرو. دوسرا مجھے اس کا حکم فرمایا ہے کہ میں اپنے سے اونچے لوگوں یعنی زیادہ مالداروں پر نگاہ نہ رکھا کروں, اپنے سے کم درجے والوں پر نگاہ رکھوں اور ان پر غور کیا کروں. نمبر 3 مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں صلہ رحمی کیا کروں اگر کہ وہ مجھ سے منہ پھیر لے, یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی کروں وہ مجھ سے غائب ہو, دور ہو, یا یہ کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے روگردانی کرے. ترغیب کے الفاظ میں ہے کہ اگر جو مجھ پر ظلم کرے, اس سے دوسرے معنی کی تائید ہوتی ہے. نمبر 4 مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں. نمبر 5 مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی لگے. نمبر 6 مجھے حکم فرمایا کہ میں حق تعالیٰ شانہ کی رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں, یعنی جس چیز سے حق تعالیٰ شانہ راضی ہو اس کو اختیار کروں, اس کے کرنے پر احمق لوگ ملامت کریں تو کیا کریں تو کیا کریں. نمبر 7 مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں, اس لیے کہ کلمات ایسے خزانے سے اترے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہیں. لا حول کو کثرت سے پڑھنے کی ترغیب بہت کثرت سے روایات میں آئی ہے. ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ ہوں حق تعالیٰ شانہ اس کو صابرین اور شاکرین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں. جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کے احوال کو دیکھیں اور ان کے اتباع کی کوشش کریں, اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے محض اپنے فضل سے اس کو اس سے بہتر حالت میں رکھا ہے. حق تعالیٰ شانہ اس کو صابر و شکر کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے. اور جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے کہ فلاں تو اتنا بھی نہیں کرتا جتنا میں کرتا ہوں, اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے اور اس پر افسوس کرے کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے جتنا فلاں کے پاس ہے, وہ نہ صبر کرنے والوں میں شمار ہوگا اور نہ شکر گزاروں میں. اور ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اکثر مالداروں کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو میری طبیعت غمگین رہتی. کسی کا کپڑا اپنے کپڑے سے بہتر دیکھتا تو اپنے کپڑے کے ادنا ہونے پر اپنی ذلت محسوس کرتا, جس سے رنج ہوتا. کسی کا گھوڑا اپنے گھوڑے سے اعلیٰ دیکھتا, پھر میں نے فقرا کے پاس اپنی نشست یعنی بیٹھنا شروع کر دیا تو مجھے اس رنج سے راحت مل گئی کہ ان لوگوں سے اپنی چیزوں کو افضل دیکھتا ہوں. علماء نے لکھا کہ نکاح بھی کسی غریب سے کرے, مالدار عورت سے نہ کریں, اس لیے کہ جو شخص مالدار عورت سے نکاح کرتا ہے پانچ آفتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے. نمبر ایک, مہر زیادہ دینا پڑے گی. نمبر دو, رخصتی میں دیر اور ٹال مٹول ہوگی کہ اس کے جہیز کی تیاری ہی ختم نہیں ہوتی. نمبر تین, اس سے خدمت لینا مشکل ہوگا. نمبر چار, خرچ زیادہ مانگے گی. اور نمبر پانچ, طلاق دینا چاہے گا تو اس کے مال کا لالچ طلاق دینے نہیں دے گا. کہتے ہیں کہ عورت چار چیزوں میں خاوند سے کمتر ہونی چاہیے, ورنہ خاوند اس کی نگاہ میں ذلیل ہوگا. ایک, عمر میں کم ہو. دوسرا, قد اور لمبائی میں کم ہو. نمبر تین, مال میں کم ہو. اور چوتھا, شرافت میں. اور عورت چار چیزوں میں خاوند سے بڑی ہوئی ہو, خوبصورتی میں, ادب اور تقوی میں, اور عادتوں میں کہ شوہر سے اچھی عادتیں اس کی ہو, اور مال سے زیادہ اہم خلقت و صحت کے اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا ہے. ایک بزرگ کی خدمت میں کسی نے حاضر ہو کر اپنے فقر کی شکایت کی اور بڑی سخت پریشانی کا اظہار کیا کہ اس کے غم میں مرنے کی تمنا ظاہر. اس بزرگ نے دریافت کیا کہ تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری آنکھیں ہمیشہ کے لیے لے لی جائے اور تمہیں 10,000 درہم مل جائے. وہ اس پر راضی نہ ہوا. پھر فرمایا, اچھا اس پر راضی ہو کہ تمہیں 10,000 درہم دے کر تمہاری زبان لے لی جائے. وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا. پھر انہوں نے فرمایا کہ اس پر راضی ہو کہ تمہارے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے اور تم کو 20,000 درہم دے دیے جائے. وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا. پھر فرمایا کہ اچھا اس پر راضی ہو کہ تمہیں مجنون بنا دیا جائے اور 10,000 درہم دے دیے جائے. وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا. تو فرمانے لگے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے اقرار کے موافق 50,000 سے زیادہ مالیت کا سامان تو حق تعالیٰ شانہ نے تمہیں عطا فرما رکھا ہے, اور یہ مثال کے طور پر چند چیزیں گنوائی ہیں, پھر بھی تم شکوا کر رہے ہو. ابن سماد رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ کے پاس گئے. بادشاہ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا. بادشاہ نے ان سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. ابن سماد نے کہا رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ گلاس پانی کا اسی ساری سلطنت کے بدلے میں مل سکتا ہے جو تمہارے پاس ہیں, اور نہ خریدا جائے تو پانی ملنے کی کوئی صورت نہیں, پیاسے رہنا ہوگا, کیا تم راضی ہو جاؤ گے؟ ساری سلطنت دے کر پانی خریدو ورنہ پیاسے مر جاؤ. بادشاہ نے کہا یقیناً راضی ہو جاؤں گا. ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, ایسی بادشاہت پر کیا خوش ہونا جس کی ساری قیمت ایک گلاس پانی ہو. ان مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی ایک ایک نعمت ہر شخص کے پاس ایسی ہیں کہ لاکھوں کروڑوں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں, لیکن پھر بھی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم غریب ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے پاس وہ جو چیزیں اوپر گنوائی بزرگ نے, آنکھ, کان, ناک, دماغ, ہاتھ, پیر اور جسم کے سارے اعضاء ہیں, اور تندرستی ہیں سب سے بڑے 1,000 نعمت. اگر ایک تندرستی 1,000 نعمت, تو یہ ساری چیزیں ہیں, پھر بھی ہم کو لوگوں کا مال, پیسہ, مکان, دکان اور گاڑیاں, سواریاں دیکھ کر اندر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے یا کم ہے. تو یہ ہمارا دھوکہ ہے. ہمارے پاس بہت کچھ جو ہے وہ ہم دیکھتے نہیں ہیں. اور یہی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہم اپنے سے نیچے والوں کو زیادہ دیکھیں تاکہ شکر ادا کر سکیں. شکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو شاکر بنا دے. ماحول میں چونکہ عموماً اوپر سے نیچے تک ناشکری کی فضا بہت ہے. پہلے عورتیں ناشکری ہوا کرتی تھیں, اب تو مرد بھی, یعنی باوجود ہے کہ آدمی کے پاس ہونے کے بھی آدمی ہمیشہ روتا ہی رہتا ہے. اور ایسے لوگ روتے ہی رہیں گے ہمیشہ, ایسے لوگ روتے ہی رہیں گے. مانگنے والے مانگتے ہی رہتے ہیں چاہے کروڑ پتی بن جائے. بعض لوگ کروڑ پتی ہیں لیکن 500,000 کا قرضہ ان کا, چائے والے کا, پان والے کا, فروٹ والے کا, کپڑے والے کا, 500-500 روپے نہیں ادا ہو پاتے ان سے. حالانکہ کروڑ پتی ہیں, بلکہ مانگتے رہتے ہیں لوگوں سے, بھائی 500,000 دو, 2,000 دو, 5,000 دو. کیونکہ آدمی مانگنے کا دروازہ کھلتا ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا, ایسے شکایتوں کا دروازہ بھی کبھی بند نہیں ہوتا. آدمی شکایتوں کا, جو عورتیں اپنے روزگار اپنی زبان میں کہتے ہیں, تو جو انہیں کے ایسے عادی ہوتے ہیں وہ چاہے وہ کروڑ پتی بن جائے اور ان کو دنیا جہان کی نعمتیں مل جائے, لیکن ان کی عادت جاتی نہیں ہے. اس لیے شکر گزار بننا چاہیے, نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے. ہاں, نعمتوں کو یاد کر کر کے شکر کرنا چاہیے, شکرانے میں صدقہ دینا چاہیے. جس میں آتا ہے کہ آدمی اپنے ہر عضو کی طرف, بلکہ ایک جگہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دے. اور پھر صحابہ کہ رسول اللہ اتنا سارا صدقہ کہاں, اس وقت تو غربت عام تھی, 2 روپے صدقہ کرنے کا, 1 روزہ دار کو افطار کرانے کا آدمی کے پاس نہیں ہوتا تھا. تو پھر حضور نے کہا ایک کھجور کھلا دو تو بھی افطاری ہو جائے گی, ثواب مل جائے گا. تو حضور نے کہا کہ 2 رکعت چاش کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت آدمی پڑھے تو جسم کے تمام اعضاء کی طرف سے وہ صدقہ ہو جائے گی. آدمی یاد کر کے چاش پڑھے کہ اللہ نے اتنے سارے 360 جوڑ مجھے دیے ہیں, ہر جوڑ کی طرف سے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, تو یہ برکت پیدا کر دے گا تندرستی میں. آدمی کو ان نعمتوں کو یاد کرے, آنکھوں کو یاد کرے آدمی. غریب آدمی ہے وہ اپنی صحت کو یاد کرے, کیونکہ مالدار آدمی ہے اس کے پاس تندرستی نہیں, میرے پاس تندرستی ہے. فرصت کو آدمی یاد کرے کہ یار یہ 10-12 گھنٹے محنت کرتا ہے تب جا کے اس کو اتنا ملتا ہے, اور مجھے اللہ 2-3 گھنٹے میں روزی دے دیتا ہے, میرے پاس 7-8 گھنٹے کی فرصت ہوتی ہے. ان نعمتوں کو جتنا یاد کریں گے اتنے شکر گزار بنیں گے, اور جتنی شکر گزاری پائی جائے گی اتنی اللہ کی طرف سے ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور برکت ہو جائے گی. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے, نا شکری نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی مجلس میں کرتا بھی ہو اس کو نعمتیں یاد دلانی چاہیے, اس کو نعمتیں یاد دلانی چاہیے کہ بھائی آپ کے پاس یہ نعمت ہے, یہ نعمت ہے. گھر والوں کو بھی جمع کر کے ان کو نعمتیں یاد دلانی چاہیے کہ ہمارے پاس کیا نعمت ہے. پیچھے لوگوں کی زندگی یاد کروانی چاہیے کہ ہمارے باپ دادا نے کیسے گھروں میں زندگی گزاری, کیسے کپڑے پہنتے تھے. وہ پیول والے کپڑے تو لوگ عید کے دن پہنتے تھے, پیول والے کپڑے عید کے دن. اچھے کپڑوں میں وہ اچھے ہیں جس پر پیول لگا ہوا, باقی تو پھٹا ہوا ہے. تو عید کے دن لوگ پہنتے تھے ایسے, 1 وقت کا سالن 3 وقت چلاتے تھے. آج پکایا ہے شام کو وہی سالن, دوسرے دن صبح بھی وہی, 3-3 وقت ایک ایک سالن ہوتا تھا. اور چائے میں لوگ چاول کھاتے تھے. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں بھی وہ معمول تھا کہ لوگ چاول جو رات کے بچے ہوئے ہوتے تھے تو وہ چاول صبح چائے کے ساتھ پیتے تھے. تو یہ یاد دلانا چاہیے. ان کے مقابلے میں ہمارے پاس راحت ہے کہ تازہ روٹی چائے کے ساتھ ملتی ہے, تازہ سالن ملتا ہے, تازہ کھانا خدا کھلا رہا ہے. تو ضرور نعمتیں کھائیں گے لیکن کھا کے بغاوت نہیں کریں گے, کھا کے ناشکری نہیں کریں گے, شکر گزار بنیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اچھا کھلا رہا ہے. اور شکرانے میں عبادت بڑھا دیں گے, شکرانے میں ہم دین کا کام بڑھائیں گے, دین کی دعوت بڑھائیں گے, محنت بڑھائیں گے, ذکر بڑھائیں گے, تلاوت بڑھائیں گے. پہلے لوگ مزدوری کر کے ڈرائیونگ کر کے 2-3 دن جا کر آتے تھے, پھر اس کے بعد ان کے گھر کی روزی روٹی ہوتی تھی. آج ان ڈرائیوروں کو خدا نے آنر بنا دیا تو وہ میڑ پر, پولن بازار اور یہاں ہوٹل پر بیٹھے گپے مارتے ہیں. خدا نے اس محنت سے ان کو نجات دے دی تو باہر بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں, نہ تلاوت کرتے ہیں, نہ ذکر کرتے ہیں, نہ نماز سے پہلے کی سنت پڑھتے ہیں. جو فرض نماز پڑھتے ہیں وہ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں. ان کو شکر گزار بننا چاہیے. پھر 2 دن گاڑی پر جا کر آتے تھے, اس کے بعد گھر کا چولہا جلتا تھا. خدا گھر بیٹھے روزی دے رہا ہے تو لاؤ اتنا وقت ہم مسجد میں گزارے, اذان سے مسجد میں چلے جاؤ, سنتیں پڑھے, دعا مانگے, کسی 2 آدمیوں کو نماز کے لیے تیار کریں. یہ وقت خدا نے ہمارا محفوظ کر دیا تو 2 آدمیوں کو دعوت دے کر فرض نماز کے لیے آمادہ کریں. تو یہ شکر گزاری ہے, اللہ تعالیٰ مزید اس میں اضافہ کرے گا. ورنہ جو خدا نعمتیں دینا جانتا ہے وہ نعمتیں لے لینا بھی جانتا ہے. اور دنیا کی تاریخ میں ایسا بہت ہوا ہے, بہت ہوا ہے ایسا. خدا نے اپنے بندوں کو جیسے آئے نا قرآن فلما نسوا ما ذکروا والی آیات کا جو اس سے پہلے والے مضمون میں تھا, ان کا یہی ہوا کہ ان کے اوپر خدا نے دروازے کھولے تھے نعمتوں کے, لیکن وہ قدر نہیں کر پائے, ہضم نہیں کر پائے. ہوتا نا بدعزمی ہوتی ہے بعض مرتبہ آدمی کا کھانا بہت ہوتا ہے لیکن معدہ سنبھالتا نہیں, بدعزمی رہتی ہے, رات بھی نہیں کھا پاتا, ہونے کے بعد بھی نہیں کھا پاتا. ایسے بعضوں کو خدا خوب نعمتیں دیتا ہے لیکن نعمتیں لے کر بھی وہ استعمال نہیں کر پاتے کیونکہ ان میں ہضم شکتی نہیں ہوتی. اس لیے ہضم شکتی بڑھانی چاہیے, اور اس کا راستہ یہ ایک آدمی دین کی دعوت میں, دین کی محنت میں اپنے آپ کو مشغول کرے, پھر اس میں دن رات ان نورانی مقدس لوگوں کے واقعات, قرآن کی آیات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے سناتے, اس کی باتیں کرتے کراتے, ایک عملی زندگی جو دین کی دعوت اور محنت میں گزاری جاتی ہے, اس سے آدمی وہ عملی زندگی سیکھیں. جماعت میں جا کر آدمی چار جوڑی کپڑوں میں چار مہینے گزار دیتا ہے, چار جوڑی کپڑے پریس برابر ہوئی نہیں ہوئی چل جاتا ہے, بلکہ باتیں تو وہی کپڑے دھو کر طے کر کے بستر میں نیچے رکھ دیتے ہیں, اور اس کو کوئی کہتا ہے سرر صحیح گئے سری. وہ ایک عملی زندگی ہے سادگی, چار جوڑی کپڑوں میں چار مہینے گزر جاتے ہیں, دو پتیلے تین چار تھالے ہیں, آٹھ دس پیالے ہیں, پانچ سات گلاس ہیں, پانچ دس چمچ, ایک تھیلے میں بارہ پندرہ آدمیوں کے چار مہینے لگ جاتے ہیں. ارے لگ جاتے ہیں, نہیں لگ جاتے, لیکن ایک گھر میں رہتے ہیں تو دو میاں بیوی اور تین چار بچے ہیں, پورا کچن بھرا رہتا ہے, اور اس میں بھی کم پڑتے ہیں برتن. تو وہ شکر گزاری والی, سادگی والی زندگی کی عملی مشق ہے اللہ کے راستے میں نکل کر. آدمی کو نکلتے رہنا چاہیے, نکلتے نکلتے اس زندگی کی. آدمی مسجد میں جو ہے ابھی دیکھتے ہیں بچھائے بغیر بار بار کہتے ہیں مسجد میں موٹا کپڑا بچھا کر سو, مسجد میں موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سوئے آدمی, تو وہ بھی چھوٹ سو جاتا ہے آدمی یہاں, اور گھر میں پلنگ کے بغیر نیند نہیں آتی. اکثر دیکھتے ہوں گے کہ گھر میں جب تک آدمی اپنی پلنگ پر ٹھکانا نہیں پکڑتا, اپنا تکیا جب تک سر کے نیچے نہیں لگاتا, وہاں تک وہاں نیند نہیں آتی. تو وہ ایک سادہ زندگی کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو زندگی تھی ان سے قریب جو زندگی ہے اس کی ایک عملی مشق ہے. اس میں عبدالرحمٰن ابن عوف اور ابو بکر صدیق اور دیگر جو فقراء صحابہ تھے ان سب کے مکانات برابر تھے. مدینے کی معاشرت میں مکانوں سے فرق نہیں ہوتا تھا کہ مالدار آدمی غریب آدمی, ان کے کھانے پینے سے زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا کہ مالداروں کا دسترخوان غریبوں کا, ان کے کپڑوں سے زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا کہ مالدار ہیں غریب, ان کی سواریوں سے زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا کہ مالدار ہیں غریب. ہمارے یہاں یہی چار چیزیں معیار ہیں, اس لیے غریب آدمی بھی ایسا گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ محلے والے اس کو مالدار سمجھے, چاہے قرضہ کرنا پڑے لیکن وہ ایلیویشن کرواتا ہے باہر تاکہ باہر سے اچھا چھوپے, اور وہ سارا قرضے میں ہوتا ہے. آدمی قرضہ کر کے اچھے کپڑے لانے کی کوشش کرتا ہے معیار زندگی کو لوگوں کے سامنے اونچا بتانے کے لیے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت میں سادگی تھی, تو لوگوں کو پھر ایران دوران کے زائد خرچے نہیں تھے, اور ہر آدمی شکر گزاری کے ساتھ جن کے پاس تھا اور جن کے پاس نہیں تھا وہ صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے. یہ دو بڑی اہم فصلتیں ہیں جو ہر مومن میں ہونی چاہیے. اللہ نے دیا ہے اس پر شکر, جس چیز کی ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے, جس چیز میں ہمیں مشقت ہو رہی ہے, اس پر صبر کرتے ہوئے آدمی زندگی گزار لے. تو شکر گزاروں کے لیے بھی بڑی نعمتیں ہیں اور صابرین کے لیے بھی بہت بڑا بدلہ ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ.